هو بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم وقصده فيحمل على الأخص مجازا فيحمل على الأخص مجازا وإن كان اللفظ دالا على العموم بحقيقته كما في يمين الفور.
بھئی گزشتہ سبق میں مصنف رحمہ اللہ نے وہ قرینے بیان کرنا شروع کیے تھے جن کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ پانچ قرینے ہیں، وہ پانچ قرینے جن کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے. ان میں سے پہلا قرینہ کیا تھا؟ دلالت عرف. بھائی کہ عرف کے اندر جو ہے اس لفظ کا حقیقی معنی کے بجائے کون سا معنی لیا جاتا ہے؟ مجازی معنی. تو لہذا جب عرف میں مجازی معنی لیا جاتا ہے اور یہ کہنے والا بھی انہی لوگوں میں سے ایک شخص ہے، تو لہذا یہاں بھی کیا کریں گے؟ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیں گے. اور دوسرا قرینہ جو تھا کہ وہ لفظ جو ہے اس کا مادہ اشتقاق جو ہے اس کی دلالت ہوتی ہے اس بات پر کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں. جیسے اس کی مثال وہ لحم والی مثال گزری تھی کہ اس میں مچھلی داخل نہیں، اور جیسے اس نے کل مملوک لی فہو حر کہا تھا تو مملوک کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ مکاتب داخل نہیں. سمجھ میں آیا کہ تو وہاں پر لفظ کی اپنی ذات میں ہی ایسی دلالت موجود ہے جو بتلا رہی ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ کیا معنی میں لیں گے؟ مجازی معنی. اور کبھی کبھار وہ قرینہ جو ہے وہ دلالت سیاق نظم ہوگا، کلام کا چلاؤ بتلاتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی ہے. جیسے کسی شخص نے دوسرے آدمی سے کہا طلق امرأتی ان کنت رجلا، تو یہ ان کنت رجلا نے بتلایا کہ وہ اسے وکیل نہیں بنا رہا بلکہ اس کے عجز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. بھائی آج ہم چوتھا قرینہ پڑھیں گے ان پانچ قرینوں میں سے. کہتے ہیں وہ بدلالتی معنی یرجع الی المتکلمی، اور ایک ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے یرجع الی المتکلمی جو کس کی طرف لوٹتا ہے؟ متکلم کی طرف. یعنی متکلم کی ذات میں ایک ایسا معنی موجود ہے، ایک ایسا قرینہ موجود ہے جو بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہیں. وقصدہ، قصدہ کا عطف جو ہے معنی پر ہے. بدلالت معنی یرجع الی المتکلم و بدلالت قصدہ، اور متکلم کے ارادے کی دلالت کی وجہ سے، متکلم کا ارادہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ کہ متکلم کی ذات میں ایک معنی موجود ہوتا ہے، وہ معنی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ کون سا معنی مراد ہے؟ مجازی معنی مراد ہے. فیحمل علی الاخص مجازا وان کان اللفظ دالا علی العموم بحقیقته، تو لہذا اس کو لفظ کو محمول کیا جاتا ہے اخص پر مجازن، مجازی طریقے پر. وَإِن كَانَ اللَّفْظُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ، اگرچہ لفظ تو جو ہے وہ عموم پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے بحقیقت ہی، اپنی حقیقت کے اعتبار سے. بھئی دیکھیے جیسے گزشتہ مثال میں گزرا بھائی کہ فاتحہ کا لفظ تو تمام پھلوں کو شامل تھا لیکن کس کس کو ہم نے نکال دیا؟ انگور، انار اور کھجور کو نکال دیا. تو دیکھو لفظ میں تو عموم تھا لیکن ہم نے اس کو خصوص پر محمول کیا. بھائی عموم تو یہ تھا کہ سارے افراد کو یہ شامل ہوتا، لیکن ہم نے کہا یار سارے افراد نہیں مراد ہوں گے بلکہ یہ تین چار افراد ہیں یہ نکل گئے، باقی افراد مراد ہیں. تو عموم کے بجائے کس طرف ہم چلے گئے؟ خصوص کی طرف چلے گئے. تو دیکھو یہ ہے مجازی معنی، عموم کو چھوڑا اور خصوص کو اختیار کیا. یہاں بھی اسی طرح متکلم کی ذات میں ایک ایسا معنی ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ عموم نہیں، اگرچہ لفظ کا حقیقی معنی تو کیا ہے؟ عموم، لیکن متکلم کی ذات میں ایک معنی ہوتا ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ یہاں عموم نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے؟ خصوص مراد ہے. جیسے اس کی مثال آگے آئے گی، بھائی ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے جھگڑے کے دوران، لڑائی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوا اور بیوی گھر سے نکل کر کہیں جانے لگی، خامن کہنے لگا کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، اگر تو گھر سے نکلی تجھے طلاق ہے، ان خرجتی فانت طالق. اب دیکھیے ان خرجتی فانت طالق، لفظوں پر غور کیجئے، ان لفظوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے بعد اب جب بھی عورت کبھی نکلے اس کو فوراً کیا ہو جانی چاہیے؟ طلاق ہونی چاہیے. ان خرجتی فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے، لیکن خاون نے جس وقت یہ کلام کہا اس وقت سخت غصے اور غضب کی حالت میں تھا، معلوم ہوا اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی تو گھر سے نکلی، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ اس وقت اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے. بھائی معلوم ہو وہ غضب کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے، یہ غضب اس کہ متکلم کی ذات میں موجود ہے، اس غضب نے بتلایا کہ اس وقت وہ نکلنے سے روکنا چاہتا ہے، بعد میں نکلنے سے نہیں. تو لہذا اس وقت اگر عورت نکل گئی تو اسے طلاق ہو جائے گی، اور اگر وہ رک گئی کچھ دیر ٹھہر گئی یہاں تک کہ خاوند کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر اس کے بعد نکلے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب اسے طلاق نہیں ہوگی. بھائی تو دیکھو حقیقی معنی تو یہ تھا جب بھی نکلے طلاق ہو، لیکن ہم نے کہا ہر نکلنا نہیں مراد، یہ اس وقت نکلنا مراد ہے، تو ہم نے ایک فرد مراد لے لیا اس کا، بھائی معین فرد کہ اس وقت اگر نکلی، خروج جو بھی خروج ہو اس پر کیا نہیں چاہیے؟ طلاق. لیکن ہم نے کیا کہا ہر خروج یہاں مراد نہیں، اس وقت غصے کی حالت، خاوند کے غصے کی حالت میں اگر خروج ہوا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ تو دیکھو ہم نے عموم کے بجائے ہم کس کی طرف چلے گئے؟ خصوص کی طرف. یہ معین خروج مراد ہوا، اور یہ حقیقی معنی ہوا پھر یا مجازی معنی ہوا؟ یہ مجازی معنی، حقیقی معنی تو یہ تھا کہ ہر خروج کی صورت میں اس کو کیا ہونی چاہیے تھی؟ طلاق. تو یہ ہم مجازی معنی کی طرف چلے گئے، اور کس کی وجہ سے؟ ایک ایسا معنی جو کس کی ذات میں تھا؟ متکلم کی، یعنی وہ غضب جو اس کی ذات میں تھا. بھائی اس کی وجہ سے ہم چلے گئے، تو اس غضب نے دلالت کی اور بتلایا کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں، عموم مراد نہیں، بلکہ مجازی معنی ہے، یعنی خصوص مراد ہے. یہ معنی ہے، دوبارہ دیکھیے بھائی، وہ بدلالتی معنی یرجع الی المتکلم، اور ایک ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو لوٹنے والا ہے متکلم کی طرف، وقصدہ، اور ایک ایسے اور بدلالتی قصدہ، میں نے بتایا قصد کا عطف کس پر ہے؟ معنی پر، اور متکلم کے ارادے کی دلالت کی وجہ سے. معلوم ہو متکلم کا ارادہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ نکلی تو اسے طلاق ہے، اس کی یہ مراد نہیں ہے کہ ہر جب بھی نکلے اسے طلاق ہے. فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَخَصِّ مَجَازًا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ بِحَقِيقَتِهِ، تو لہذا اس لفظ کو محمول کیا جائے گا اخص پر، مجازی طریقے پر. وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ، اگرچہ لفظ دلالت کرنے والا ہے عموم پر، بِحَقِيقَتِهِ، اپنی حقیقت کے اعتبار سے، کَمَا فِي يَمِينِ الْفَوْرِ، جیسے کس کے اندر ہوتا ہے؟ یمین فور کے اندر. اس کو یمین فور کہتے ہیں بھائی، یہ جو غصے کی حالت میں خامن نے اس کی طلاق کو معلق کر دیا خروج دار پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین فور کہتے ہیں. آگے بتلائیں گے یہ مشتق ہے فارت القدر سے، فارت القدر، جب ہانڈی جوش مارنے لگے، ابلنے لگے تو اس وقت عرب کہتے ہیں فارت القدر، ہانڈی ابل گئی، ہانڈی ابل رہی ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا تو چونکہ خاوند نے بھی اس وقت غصے کے بھڑکنے کی حالت میں یہ بات کہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین الفور کہا جاتا ہے، اور یہ اسی حالت پر، غضب کی حالت پر ہی محمول ہوتی ہے، بعد والی حالتیں اس میں داخل نہیں.
کما فی یمین الفوری، جیسے کہ یمین فور کے اندر ہے، وہ مشتق من فارت القدر اذا غلط واشتدت، اور یہ مشتق ہے، یہ جو فور کا لفظ ہے یہ مشتق ہے من فارت القدر، کس سے؟ فارت القدر کے عرب کے کلام سے ماخوذ ہے. کب؟ وہ کہتے ہیں اذا غلط واشتدت، جب وہ ابلنے لگے، واشتدت اور شدت آ جائے اس کے اندر بھائی، یعنی وہ ابلنے لگے خوب بھائی. ثم سمیت به الحالۃ التی لا لبس فیہ ولا فیہا ولا ریسا، پھر نام رکھ دیا گیا یہ اس حالت کا، التی لا لبس فیہا ولا ریسا. لبس اور ریس کا ایک معنی، جس میں ٹھہراؤ نہیں، جس میں قرار نہیں. لبس کا معنی ٹھہراؤ، قرار، لبس اور ریس کا ایک معنی میں نے بتلایا. کہتے ہیں پھر یہ نام رکھ دیا گیا اس حالت کا جس کے اندر ٹھہراؤ اور قرار نہیں ہے، باعتبار فوران الغضب، کس اعتبار سے؟ غضب کے بھڑکنے کے اعتبار سے. فوران وہ متحرک ہے بھائی، باعتبار فوران الغضب، کس اعتبار سے؟ غضب کے بھڑکنے کے اعتبار سے بھائی، غضب کے بھڑکنے کے اعتبار سے وہ جو حالت آئی جس میں ٹھہرا اور قرار نہیں، کچھ دیر بعد کیا ہو جائے گا؟ غضب ختم ہو جائے گا، وہ حالت ختم ہو جائے گی. کما اذا ارادت امرأة الخروج، جیسے ارادہ کیا کسی عورت نے نکلنے کا، فقال لها الزوج، تو اس سے اس کے خاوند نے کہا، ان خرجت فانت طالق، اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے، فمکثت ساعتا، تو وہ کچھ دیر ٹھہر گئی، حتی سکن غضبه، یہاں تک کہ خاوند کا غصہ جو ہے ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا، ختم ہو گیا. ثم خرجت، پھر وہ نکلی، لا تطلق، تو اسے طلاق نہیں ہوگی. فإن حقیقت هذا الكلام، اس لیے کیونکہ حقیقت جو ہے اس کلام کی وہ یہ ہے کہ ان تطلق فی کل ما خرجت، ان تطلق فی کل ما خرجت، ما مستریہ ہے بھائی، خرجت کو اس نے مستر کے معنی میں کر دیا، فی کل خروجہا، فی کل خروج، اس لیے کیونکہ اس کلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ عورت طلاق والی ہو جائے، فی کل ما خرجت، اپنے ہر خروج کے اندر. ولکن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت خروجها يدل على ان المراد هي هذه الخرجه المعينه، لیکن وہ معنی غضب الذي حدث في المتكلم، جو کس کے اندر پیدا ہوا؟ متکلم کے اندر، تو وہ غضب والا معنی جو پیدا ہوا تھا متکلم کے اندر، وقت خروجہا، اس عورت کے نکلنے کے وقت، یدلو، یہ غضب والا معنی دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ علی ان المراد ہی ہذہ الخرجۃ المعینۃ، کہ اس کی مراد یہ معین نکلنا ہے، ہر وقت کا نکلنا مراد نہیں، اس وقت اگر نکلے گی تو اسے طلاق ہوگی ورنہ نہیں، تو مراد اس کی یہ والی معین نکلنا ہے. فیحمل الکلام علیہا مجازا بہذہ القرینتی، تو محمول کیا جائے گا کلام کو اس پر مجازا، کس طریقے پر؟ مجاز کے طریقے پر، بہذہ القرینتی، اس قرینے کی وجہ سے بھائی، یہ جو متکلم کے اندر غضب والا معنی پایا گیا بھائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین فور کہتے ہیں بھائی، یمین فور. ومثلہ قول الرجل لأحد، اور اسی کے مثل ہے کسی شخص کا کسی سے یہ کہنا، تعال تغد معی، آؤ بھائی میرے ساتھ چاشت کا کھانا کھا لو. غدا کسے کہتے ہیں؟ چاشت کے کھانے کو. چاشت کا وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے بھائی، صبح کے وقت سورج جب کچھ تھوڑا سا بلند ہو جائے تو یہ چاشت کا وقت ہے بھائی، چاشت کا وقت. سمجھ میں آیا بھائی؟ سورج طلوع ہوا اور چند گز بلند ہو گیا تو یہ چاشت کا وقت ہے بھائی. اور یاد رکھیے، ہم تو تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، اور عرب کا اور اسی طرح پرانے لوگوں کا طریقہ یہ نہیں تھا بھائی، وہ دو وقت کا کھانا کھاتے تھے، ایک یہ چاشت کے وقت کا کھانا جس وقت آپ لوگ ناشتہ کرتے ہیں بھائی، یہ اس وقت وہ چاشت کا کھانا کھاتے تھے، اور پھر عین مغرب کے وقت بھائی، یہ
رات کا کھانا کھا لیا جاتا تھا بھائی مغرب کے وقت. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ وہ چاشت کا کھانا کھاتے تھے. اور تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تعال تغدا معی، آؤ میرے ساتھ چاشت کا کھانا کھا لو، یا یوں کہو آج کے یوں کہو آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو. اس نے کہا اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے، اگر میں نے تو میرا غلام آزاد ہے. لفظوں پہ ذرا غور کرو، اس نے کیا کہا ہے؟ اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد. اس لفظوں کے اعتبار سے تو یہ جب بھی ناشتہ کرے، جہاں بھی کرے، چاہے کسی کے ساتھ کرے، چاہے اکیلا کرے، چاہے یہاں کرے، چاہے اپنے گھر میں کرے، جب بھی ناشتہ کرے غلام کو کیا ہونا چاہیے؟ آزاد. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں بھائی، سمجھ میں آئے؟ فقہاء کرام اللہ تعالی کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں ان پر جنہوں نے ایک ایک مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر کے ذکر کر دیا بھائی. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اگر اس وقت اس شخص کے ساتھ ناشتہ کر لے گا، یہ کھانا کھا لے گا جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، تو اس کا غلام آزاد ہوگا. اور اگر اس وقت کے بعد یہ کہیں اور ناشتہ کرتا ہے، خود کرتا ہے، اپنے گھر کرتا ہے، اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ معلوم ہوا متکلم کی مراد جو ہے وہ یہ متعین ناشتہ اور متعین چاشت کا کھانا ہے جس کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے، ہر چاشت کا کھانا اس کی مراد نہیں ہے بھائی. وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِأَحَدٍ، اور اسی کی مثل ہے کسی شخص کا کہنا کسی ایک سے تعال تغدا معی، اور ناچاشت کا کھانا کھاؤ میرے ساتھ. فقال، تو اس نے کہا دوسرے نے ان تغدیت فعبدی حر، اگر میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے. فان حقیقته ان یعتق عبده اینما تغدا، بس اس کلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا غلام آزاد ہو جائے، اینما تغدا، جہاں بھی وہ چاشت کا کھانا کھائے، سواء کان مع الداعی او وحدہ فی بیتہ، برابر ہے کہ چاہے وہ اس دعوت دینے والے کے ساتھ کھائے، او وحدہ یا اکیلا ہی، فی بیتہ اپنے گھر میں، ہر جگہ ہونا چاہیے غلام کو آزاد. ولکن معنى التغذیہ التي حدث فی المتکلم حینئذ، لیکن تغذیہ کا وہ معنی جو پیدا ہوا متکلم کے اندر، چاشت کا کھانا کھانے کا وہ معنی جو پیدا ہوا متکلم کے اندر، حینئذ اس وقت، یدلو یہ دلالت کرتا ہے، علی ان المراد هو الغداء المدعو الیہ، کہ اس کی مراد کیا ہے؟ وہ چاشت کا کھانا ہے، المدعو الیہ، جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے، حال کونہ مع الداعی، اس حال میں کہ یہ کس کے ساتھ ہو؟ دعوت دینے والے کے ساتھ. یہ چاشت کا کھانا جو اس دعوت دینے والے کے ساتھ ہو، وہ والا چاشت کا کھانا مراد ہے. لہذا ابھی جا کر اگر اس کے ساتھ وہ بیٹھ کر کھانے لگ پڑا تو غلام آزاد ہو جائے گا، اگر بعد میں کھاتا ہے تو پھر غلام آزاد نہیں، یا کہیں اور گھر پر جا کر کھاتا ہے. تو معنی سمجھ میں آ گیا کہ ان المراد هو الغداء المدعو الیہ حال کونہ مع الداعی، کہ مراد وہ چاشت کا کھانا ہے جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے، اس حال میں کہ وہ دعوت دینے والے کے ساتھ ہے بھائی. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، تو اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا قسم کو. فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَقَط، تو صرف اسی پر قسم کو محمول کیا جائے گا. حَتَّى لَوْ تَغَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْتِهِ، یہاں تک کہ اگر اس نے چاشت کا کھانا کھایا اس کے بعد اپنے گھر میں، لَا يَحْنَثُ، تو وہ حانث نہیں ہوگا، وَلَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ، اور اس کا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا. یہ چوتھا قرینہ تھا مولانا، اب پانچواں قرینہ ذکر کر رہے ہیں. وَبِدَلَالَتِ مَحَلِّ الْكَلَامِ، اور محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے مولانا. محل کلام سے مراد ہے وہ موقع جس پر کلام کیا جائے، اور وہ کلام جس کے ساتھ متعلق ہو گئی، جس ذات کے ساتھ متعلق ہو گئی. تو کہتے ہیں بدلالت محل الکلام، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، وعدم صلاحیتہ للمعنی الحقیقی، اور بوجہ اس کلام
کے معنی حقیقی کی صلاحیت نہ رکھنے کے، کیونکہ وہ کلام کیا ہے معنی حقیقی کی صلاحیت نہیں رکھتا، للزوم الکذبی بوجہ جھوٹ کے لازم آنے کے، فی من اس ذات کے اندر ہوا معصوم عنہ جو جھوٹ سے معصوم ہے، جھوٹ سے محفوظ ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھائی، فلا بد ان یحمل علی المجازی، لہذا ضروری ہے کہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے. بھائی کلام کا اگر حقیقی معنی ہم مراد لیتے ہیں تو اس طرف اس صورت میں جھوٹ لازم آتا ہے، اور جھوٹ کی نسبت کرنا پڑے گی اس ذات کی طرف جو جھوٹ سے معصوم ہے بھائی، جھوٹ سے محفوظ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی. تو لہذا اب جب حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں تو کیا لازم آتا ہے؟ جھوٹ. لہذا اس کو کس پر محمول کرنا پڑے گا؟ مجازی معنی پر. کا قول علیہ السلام، جیسے حضور علیہ السلام کا قول ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، فإن معناه الحقیقی، اس لیے کیونکہ اس کلام کا معنی حقیقی یہ ہے کہ لا توجد اعمال الجوارح الا بالنیت، کہ نہ پائے جائیں جوارح یعنی اعضاء کے اعمال الا بالنیت مگر نیت کے ذریعے، وہو کذب، اور یہ والا معنی تو جھوٹ ہے بھائی. ظاہری معنی کیا ہے اس کلام کا معنی حقیقی بھائی؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت ہے تو عمل پایا جائے گا، نیت نہیں تو عمل بھی نہیں. حالانکہ ایسا تو نہیں، ہم تو بہت مرتبہ کوئی کام انسان کرتا ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، نیت ہی نہیں ہوتی اس کام کی بھائی، تو بغیر نیت کے کام پایا گیا یا نہیں پایا گیا. تو لہذا اگر حقیقی معنی مراد نے تو اس صورت میں یہ کلام کیا ہو جاتا ہے؟ جھوٹ ہوگا مولانا. تو کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اعمال جوارح اعضاء کے اعمال جو ہیں نہیں پائے جاتے مگر نیت کے ذریعے، وہ ہوا کاذبون اور جھوٹ ہے. لئن اکثر ما یقع العمل من نافی وقت قلوب الذہن عن النیت، اس لیے کہ اکثر واقع ہوتا ہے عمل ہم سے ایسے وقت کے اندر کہ ہمارا ذہن خالی ہوتا ہے نیت سے، فلا بد ان یحمل علی المجاز، پر ضروری ہے کہ اس کلام کو مجاز پر محمول کیا جائے. اے ثواب الاعمال او حکم الاعمال بالنیات، یعنی ثواب یا حکم کا لفظ مضاف محذوف نکالایا جائے بھائی، یعنی اعمال کا ثواب جو ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. نیت اچھی ہوئی تو ثواب ملے گا، نیت ٹھیک نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا بھائی. یا حکم الاعمال، اعمال کا حکم کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، یعنی آخرت کے اندر بھائی اگر کیا ہوگا اس پر جو سزا یا جزا جو ملے گی، سمجھ میں آیا، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے بھائی. حکم الاعمال سے کیا مراد ہے؟ سزا یا جزا بھائی، سزا یا جزا جو ہے اعمال کی بالنیتی، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے بھائی. نیت ٹھیک ہوگی تو اچھا بدلہ ملے گا، نیت اچھی نہ ہوئی تو پھر جی سزا میں ہوگی بھائی. فَإِنْ قُدِّرَ الثَّوَابُ، اگر ثواب کو مقدر نکالا جائے، فَظَاهِرٌ، تو یہ بات ظاہر ہے، انہ لا يدل على ان جواز الاعمال في الدنيا موقوف على النیت. تو بھائی دیکھیے کس کو آپ نے محذوف نکالا؟ ثواب کو. اگر ثواب نہ نکالتے پھر تو ظاہر کیا تھا؟ کہ اعمال کا وجود کس پر موقوف ہے، لیکن جب آپ نے ثواب مقدر نکال لیا اب کیا معنی ہوا؟ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے، ان کا وجود نیتوں پر موقوف، یہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَإِن قُدِّرَ ثَوَابُ، اگر ثواب کو مقدر نکالا جائے، فَظَاهِرٌ، تو یہ بات ظاہر ہے، انہ لا يدلو، کہ پھر یہ کلام دلالت نہیں کرتا، على ان جواز الاعمال فی الدنیا، جواز بمانے وجود کے ہیں یہاں بھائی، کہ اعمال کا وجود دنیا کے اندر موقوف علی نیت، نیت پر موقوف ہے بھائی. جب یہ ثواب مقدر نکال لیا تو پھر تو یہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہا کہ اعمال کا وجود دنیا میں نیت پر موقوف. اگر ثواب نہ نکالتے پھر کیا معنی تھا؟ کہ اعمال کا وجود نیت ہے تو عمل کا وجود ہے، نیت نہیں تو عمل کا وجود بھی نہیں. حالانکہ نیت ہو یا نیت نہ ہو عمل کا وجود تو پایا جائے گا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں بھائی، خدا نہ خواستہ کوئی شخص آیا اس کو گاڑی لگ گئی، آپ کی نیت تھی لیکن عمل پایا گیا یا نہیں؟ عمل تو پایا گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو نیت پر عمل کے وجود کا دار و مدار نہیں ہے، وجود کا دار و مدار، کیونکہ اب ہم نے یہاں کیا نکال لیا؟ ثواب. تو کلام کا کیا معنی ہوا؟ اعمال کا ثواب کے دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو کوئی اس سے یہ بات پتہ لگی کہ وجود کا بھی دار و مدار نیتوں پر ہے؟ جی یہی بات. یہ پھر اس صورت میں یہ دلالت نہیں کرتا کہ اعمال کا وجود دنیا میں موقوف ہے نیت پر. وَإِن قُدِّرَ الْحُكْمُ، اور اگر حکم کو مقدر نکالا جائے، فہو نوعانی، تو حکم کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. دنیاوی، ایک دنیاوی حکم ہے، قَصِّحَةٌ وَالْفَسَادِ، جیسے کہ صحیح ہونا اور فاسد ہونا، صحیح ہونا اور، یہ دنیاوی حکم ہے. وہ اخروی، اور دوسری قسم کیا ہے حکم کی؟ اخروی ہے، کَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، جیسے کہ ثواب اور عقاب. بھائی والاخروی مراد بالاجماع بیننا وبین الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور اخروی مراد ہے بالاجماع ہمارے اور ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان. بھائی فلا یجوز ان یراد الدنیاوی ایضا، بس جائز نہیں ہے کہ دنیاوی بھی مراد ہو. اما عندہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، ان کے نزدیک بھی دنیاوی اب مراد نہیں. فلینہ یلزم عموم المجازی، اس لیے کیونکہ صورت میں کیا لازم آتا ہے؟ عموم المجاز. بھائی فلینہ یلزم عموم المجازی، کیونکہ کیا لازم آتا ہے؟ عموم مجاز. حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ عموم مجاز کے قائل نہیں. بھائی واما عندنا، اور ہمارے نزدیک، فلینہ یلزم عموم المشترکی، کیونکہ اگر دنیاوی بھی مراد لیا جائے تو اس صورت میں کیا لازم آتا ہے؟ عموم مشترک لازم آتا ہے، اور حالانکہ عموم مشترک ہمارے نزدیک جائز نہیں. بھائی
مشترک کا ایک وقت میں ایک ہی معنی ہوتا ہے یا سارے معنی مراد ہوتے ہیں؟ ایک وقت ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، سارے معنی مراد نہیں. تو لہذا ایک معنی جب اخروی حکم مراد لے لیا تو اب دنیاوی حکم مراد نہیں لے سکتے. بھائی
فلا يدل على ان جواز العمل موقوف على النیت، پس یہ کلام اس بات پر، جب یہ ہم نے معذوف نکال لیا تو اب یہ کلام دلالت نہیں کرتا کہ عمل کا جواز وہ کس پر موقوف ہے؟ نیت پر. اب یہ معنی نہیں رہے. فلا تكون النیت فرضا في الوضوء على ما قال الشافعی رحمہ اللہ، پس نیت فرض نہیں ہوگی وضو کے اندر جیسے بنا بر اس کے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت فرض ہے مولانا، ہم کہتے ہیں نہیں، نیت وضو کے اندر فرض نہیں. ہاں یہ ہے، اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کرے گا تو وضو کا ثواب نہیں. ہاں البتہ یہ وضو نماز کے لیے وسیلہ بن جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی، حدث اس سے دور ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ثواب نہیں. بھائی وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ فَالْمَقْصُودُ، جی یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھائی آپ نے کہا کہ وضو میں نیت فرض نہیں، نیت کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا. بھائی باقی عبادتوں میں تو آپ کہتے ہیں مثلا نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ، ان میں نیت نہ کرو تو نماز ہی نہیں ہوئی، روزہ ہی نہیں ہوا. بھائی کیا ہوا؟ نماز ہی نہ ہوئی اور روزہ ہی نہ ہوا. تو اس سے تو کیا معلوم ہوا کہ عمل کس پر موقوف ہو گیا؟ نیت. نیت ہے تو عمل ہے، نیت نہیں تو عمل بھی نہیں. بات تو پھر وہیں آ گئی. ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی دراصل یہ عبادات محضہ جو ہیں، وضو تو عبادت بھی تھا اور وسیلہ بھی تھا مولانا نماز کے لیے. بعض عبادات محضہ ہیں مولانا جیسے نماز، روزہ وغیرہ، عبادات محضہ کے اندر مقصود ہی ثواب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہی مقصود ہوا کرتا ہے. تو وہاں پر جب نیت بھی کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، تو مقصود فوت ہوا. جب مقصود، اور جب چیز کا مقصود فوت ہو جائے تو وہ چیز ہی گویا کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. اسی لیے ہم نے کہا کہ نیت کے بغیر ان کے یہ نماز ہی صحیح نہیں، روزہ ہی صحیح نہیں بھائی، کیونکہ مقصود فوت ہو گیا، اور جب مقصود نہیں ہے تو وہ عمل بھی لا عمل کی طرح ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی کہتے ہیں وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ، اور باقی ساری عبادتیں محضہ جو ہیں، فَالْمَقْصُودُ فِيهَا الثَّوَابُ، ان کے در مقصود ثواب ہوتا ہے. فَإِذَا خَلَتْ عَنِ الثَّوَابِ، جب وہ خالی ہو گئی ثواب سے، بِدُونِ نِیَّتِ، بغیر نیت کے، فات الجواز، ایزا تو جواز بھی فوت ہو گیا. بہذہ الوتیرتی، اس طریقے پر، لا بأن النص دال على فوت الجواز، نہ اس وجہ سے کہ وہ جو نص ہے وہ دلالت کر رہی ہے جواز کے فوت ہونے پر. نص نے تو صرف کس بات پر دلالت کی تھی؟ حکم اخروی کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، یعنی ثواب ملے گا وہ بھی نیت کی وجہ سے، اور سزا ملے گی وہ بھی نیت کی وجہ سے ملے گی۔ تو اس نے صرف حکم اخروی بتایا، اور باقی یہ جو دنیاوی حکم ہم نے لگایا کہ نماز ہوگی نہیں، روزہ ہوگا ہی نہیں، بھئی کیوں لگایا ہے حکم؟ کیونکہ ان کے اندر مقصود ہی ثواب تھا، جب ثواب ہی نہ ملا تو مقصود فوت ہو گیا، اور جب مقصود نہیں تو وہ عمل بھی کس کی طرح ہوا؟ لا عمل کی طرح ہوا۔ بھئی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا نفس نے اس بات پر دلالت نہیں کی کہ یہ ان کا عمل جو ہے وہ بغیر نیت کے پایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ ثواب کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اب یہ حکم لگا دیا گیا کہ یہ عبادت گویا کہ پائی ہی نہیں گئی۔ وقوله علیہ السلام، اور جیسے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، ورفع عن امتی الخطا والنسیان، خطا ہے آپ کی کتابوں میں، ہاں الف پر حمزہ ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، ورفع عن امتی الخطا والنسیان، دور کر دیا گیا ہے، اٹھا دیا گیا ہے میری امت سے خطا اور نسیان کو، غلطی اور بھول چوک کو، بھائی میری امت سے اٹھا دیا گیا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، فإن ظاهره يدل على ان الخطا والنسيان لا يوجد من امته، اس لیے کیونکہ اس کلام کا ظاہر یہ ہے، اس حدیث کا ظاہر یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ غلطی اور بھول چوک وہ اس امت میں نہیں پائی جائے گی۔ میری امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت سے غلطی اور بھول چوک کو اٹھا دیا گیا ہے، تو ظاہر کا تو یہ معنی، یعنی میری امت سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، میری امت سے کبھی بھول چوک نہیں ہوگی، یہ حقیقی معنی ہے، لیکن یہ حقیقی معنی تو کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ بھائی تو کہتے ہیں حقیقی معنی تو یہ ہے کہ یہ بھول چوک جو ہے اور غلطی جو ہے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں پائی جائے گی، وہ کذب باطل، اور یہ معنی تو جھوٹ ہے باطل ہے، فیحمل علی، بس لہذا اس کلام کو محمول کیا جائے گا کہ ان حکمہ فی الاخرت عن المعصم مرفوع، کہ اس کا حکم آخرت کے اندر یعنی گناہ یہ مرفوع ہے، مولانا یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے بھائی، یعنی غلطی ہو جائے یا بھول چوک سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس صورت میں آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، گناہگار نہیں ہوگا وہ شخص بھائی، کیونکہ اس نے باقاعدہ نیت کے ساتھ یہ کام نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہوا یا بھول چوک سے ہوا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی۔ تو کہتے ہیں آخرت کے حکم کا یعنی یہ بیان ہو رہا ہے کہ آخرت کے اندر وہ گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار ہونے کا حکم جو ہے وہ مرفوع ہے، اٹھا دیا گیا۔ وہ اما فی دنیا، باقی دنیا کے اندر، فغور مہو باقین بئی، تو اس کا زمان جو ہے وہ باقی ہے، فی حقوق العبادی، کس کے اندر؟ حقوق ہاں حقوق العباد میں اس کا زمان اب بھی باقی ہے، بھائی غلطی سے کسی کو کوئی نقصان کسی کا کر دیا تو وہ نقصان کا زمان دینا پڑے گا، غلطی سے اس شخص کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، ارادہ نہیں تھا بھائی تو غلطی سے قتل ہوا تو اب مولانا دیت دینا پڑے گی، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو حقوق العباد میں اس کا زمان باقی ہے، آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، غلطی سے قتل ہوا ہے آخرت میں اب اسے قتل کی سزا نہیں ملے گی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو اس میں گناہ نہیں ہے آخرت کا حکم، یعنی اب اس کو غلطی سے قتل ہو گیا تو گناہ نہیں، لیکن قتل کا گناہ نہیں ہے مولانا، ترک احتیاط کا گناہ ہوگا، اسے احتیاط کرنی چاہیے تھی، وہ احتیاط کرتا تو یہ قتل نہ ہوتا، تو ترک احتیاط کا گناہ تو ملے گا لیکن اس قتل کا گناہ نہیں بنے۔ تو کہتے ہیں فغور مہو باقن فی حقوق العبادی، تو اس کا جو زمان ہے وہ باقی ہے حقوق العباد کے اندر، البتہ قطعی طور پر، وقذا فی فساد الصوم بالاکل خطا وفساد الصلاۃ بالتکلم خطا، اور اسی طرح روزے کے فاسد ہو جانے کے اندر غلطی سے کھانے کی وجہ سے، وفساد الصلاۃ اور نماز کے فاسد ہونا، بالتکلم خطا غلطی سے تکلم کرنے کی وجہ سے، سمجھ میں آیا بھائی؟ روزے میں بھائی غلطی سے کھا لے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آخرت میں مواخذہ نہیں لیکن دنیاوی حکم ہے روزہ فاسد ہو جائے گا، اب اس کی قضا کرے گا، کیا کرے گا؟ قضا کرے گا غلطی سے کھا لے۔ آپ کہیں بھائی غلطی سے کھاتے ہیں بھائی، ہمارا ہم نے تو یہی سنا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سنا یا نہیں سنا؟ ہاں بھائی وہ غلطی کی بات نہیں، وہ بھول چوک کی بات ہے، بھول اور غلطی میں یہ فرق ہے، غلطی میں فعل یاد ہوتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا. فعل یاد ہوتا ہے، عمل یاد ہوتا ہے، ارادہ نہیں. اور بھول چوک میں عمل ہی یا فعل ہی یاد نہیں ہوتا، ہاں ارادہ ہوتا ہے بھائی. اس کا عکس ہے مولانا، غلطی میں فعل یاد لیکن ارادہ نہیں، اور بھول چوک میں فعل نہیں یاد اور ارادہ ہے بھائی، ارادہ ہوتا ہے بھائی. تو وہ غلطی کی بات نہیں ہے جو آپ نے سنا ہے، وہ بھول کی صورت میں ہے بھائی. بھول کیسے بھائی؟ آپ کا روزہ ہے، آپ گھر آئے اور خیال ہی نہیں رہا آپ کو روزے کا، پانی پڑا ہوا تھا، آپ نے پانی اٹھایا اور پی گئے بھائی، بعد میں خیال آیا. تو دیکھو یہ بھول میں آپ نے کیا کیا ہے، پانی پیا، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک غلطی سے آپ وضو کر رہے تھے مولانا، وضو کے بھائی آپ کو روزہ یاد ہے اچھی طرح، آپ کلی کر رہے تھے، غلطی سے کیا ہوا، کچھ پانی پیٹ میں چلا گیا، صورت سمجھ میں آ گئی. تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا مولانا. دیکھو پانی حلق میں چلا گیا، روزہ یاد تھا لیکن پانی وہ جو حلق میں گیا اس کا ارادہ نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی. اور بھول کر پانی پیا تھا اس وقت روزہ یاد نہیں تھا، ہاں پانی ارادے سے پیا بھائی. تو فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقد فی فساد الصوم بالعقل خطا، اور اس طرح روزے کے فاسد ہونے کے اندر بھائی، بالعقل خطا غلطی سے کھانے کی وجہ سے، وفساد الصلاۃ بالتکلم خطا، اور اسی طرح نماز کا فاسد ہو جانا غلطی سے تکلم کرنے کی وجہ سے. بھائی آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا ایک ساتھی کمرے میں آیا، داخل ہوتے ہی اس نے کہا السلام علیکم، آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ نے کہا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ نماز کا تو خیال تھا آپ نماز میں ہیں، لیکن غلطی سے کیا ہوا، بے دھیانی میں آپ نے جواب دے دیا مولانا، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی بھائی. تو کہتے ہیں فلا یصح تمسک بہ للشافعی رحمہ اللہ فی بقاء الصلاۃ والصوم، پس لہذا صحیح نہیں ہے استدلال کرنا اس کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا نماز اور روزے کے باقی ہونے کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز اور روزے کے اندر، جیسے کہ نماز اور روزے کے اندر بھائی، روزے کے اندر اگر غلطی سے کھا لیا یا نماز کے اندر غلطی سے تکلم کر لیا تو اس صورت میں یہ باقی رہیں گے. اسے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، رفع عن امتی الخطا والنسیان. ہم کہتے ہیں یہ اخروی حکم کی بات بیان ہو رہی ہے کہ اخروی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں، ہاں دنیاوی حکم لگے گا مولانا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فتم الان بیان المواضع الخمسۃ التی على استقراء المصنف رحمه الله تعالى. پس پورا ہو گیا اب پورا ہو گیا ان پانچ جگہوں کا بیان مصنف رحمہ اللہ کے استقراء پر. استقراء کا معنی تلاش و جستجو. مصنف رحمہ اللہ نے کیا استقراء کیا، تلاش کے ذریعے پانچ قرینے ذکر کیے جن کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے، حقیقت کو چھوڑ کر کس کی طرف چلتے ہیں، مجاز کی طرف، مجاز پر عمل کرتے ہیں. وفیہ کلام کما لا یخفا، اور اس کے اندر کلام ہے جیسے کہ مخفی نہیں ہے مولانا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں. سمجھ آیا؟ شارح نے وہاں بھی شروع میں بھی جب یہ بحث شروع ہونے لگی ذکر کیا تھا اعلی زعمہ بھائی، مصنف کا یہ گمان ہے کہ یہ پانچ قرینے ہیں، حالانکہ یہ بات درست زعم کا لفظ استعمال کیا تھا. اب پھر کہہ رہے ہیں اس کے اندر کلام ہے جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں شاید شارح کی مراد یہ ہے کہ جو مصنف نے کہا کہ پہلی قسم کیا، کون سا قرینہ ذکر کیا کہ بھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، کس کی وجہ سے، دلالت عرف کی وجہ سے. دوسرا کیا تھا، دلالت لفظ کی وجہ سے. کہتے ہیں دلالت لفظ بھی داخل ہے دلالت عرف میں، دلالت لفظ بھی داخل ہے کس کے اندر، دلالت
چنانچہ اسی کی طرف آگے اشارہ انہوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ عرف میں مچھلی بیچنے والے کو گوشت بیچنے والا نہیں کہتے. دیکھو عرف کی بات آگے یا نہیں, تو یہ بھی اسی میں داخل ہے. اور اسی طرح آگے کہا تھا کلام کا چلاؤ, کلام کے چلاؤ کی دلالت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ بھی دلالت عرف میں داخل ہے, اس لیے کیونکہ خود آگے ذکر کیا شارح نے, کوئی شخص نے کسی شخص نے کہا طلق امراتی ان کنت رجلا, کہتے ہیں یہ ان کنت رجلا یہ لفظ عرف کے اندر کس لیے بولا جاتا ہے, مخاطب کو کسی فعل کے اندر عاجز کرنے کے لیے, اس کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی آگے دیکھیے مولانا. والتحريم المضاف الى الاعيان كالمحارم والخمر حقيقه عندنا خلافا للبعض, اور تحریم وہ تحریم جس کی نسبت کی گئی ہو اعیان کی طرف, کالمحارم جیسے کہ محارم ہیں اور خمر ہیں, یہ حقیقت ہے ہمارے نزدیک, یہ وہ تحریم ہمارے نزدیک کیا ہے, وہ تحریم حقیقت ہے خلافا للبعض, بخلاف بعض کی, کہ ان کے نزدیک حقیقت نہیں مجاز ہے. بھائی بھائی اب آپ سے آگے یہ بتلائیں گے مصنف بھائی کہ بعض اوقات بھائی تحریم کی نسبت فعل کی طرف کرنے کے بجائے عین یعنی ذات کی طرف کر دی جاتی ہے. کس کی طرف؟ ذات کی طرف. بھائی تحریم کی نسبت تو فعل کی طرف ہونی چاہیے, یہ فعل حرام ہے یہ فعل حلال ہے جائز ہے, کس کی طرف ہونی چاہیے؟ حلال ہے حرام کی طرف, ذات کی طرف نہیں ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات ذات کی طرف کر دی جاتی ہے, جیسے مولانا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم, حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں. تو اب حرمت کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ ماؤں کی طرف, عین کی طرف, ذات کی طرف ہوئی مولانا حرمت کی نسبت, فعل کی طرف نہیں. فعل کی طرف ہوتی تو یوں کہا جاتا حرمت علیکم نکاح امہاتکم, حرم علیکم نکاح امہات, نکاح فعل نکاح تمہاری ماؤں سے جو نکاح ہے اس کو تم پر کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں عین کی طرف نسبت کی گئی تحریم کی. اسی طرح حدیث کیا آتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے مولانا حرمت الخمر لعینها, خمر حرام کر دی گئی ہے اپنی ذات کی وقت بعد سے بھائی. تو یہاں بھی حرمت کی تحریم کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ عین کی طرف. اگر فعل کی طرف ہوتی تو کیسے ہوتا؟ کلام حرم شرب الخمر, خمر کا پینا حرام کیا گیا ہے. تو یہاں اللہ بتلائیے بھائی ان مثالوں کے اندر بھائی کس کی طرف تحریم کی نسبت کی گئی, عین کی طرف یا فعل کی طرف؟ عین کی طرف بھائی. کس کی طرف؟ تو اب یہ جو عین کی طرف تحریم کی نسبت کی جائے تو یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ تو بعض علماء نے کہا یہ مجاز ہے, مصنف ان کو رد کر رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں, جب تحریم کی نسبت عین کی طرف کی جائے تو یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حقیقت ہے, یہ حقیقت پر محمول ہوگا کلام بھائی, مجاز نہیں ہے. یہی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ تحریم المضاف الی الاعیان, اور وہ تحریم جس کی نسبت کی گئی ہو اعیان کی طرف وہی یعنی عین کی طرف, کل محارم والخمر جیسے کہ محارم اور خمر ہے. حقیقت محارم بھائی وہی محرم کی جمع ہے جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے. کل محارم والخمر جیسے کہ محارم اور شراب ہیں, تو یہ جو تحریم ہے جس کی نسبت کی گئی ہے اعیان کی طرف حقیقت عندنا, یہ تحریم کیا ہے؟ حقیقت ہے ہمارے نزدیک خلافا للبعض, بخلاف بعض علماء کے. جی شارح بتلا رہے ہیں کہ جملت مبتدا کہ یہ ہی جملت مبتدا, یہ جملہ ہے نیا الگ جملہ ہے, تتمت لقولہ اور یہ تکمیلا ہے, اس کے لیے تکمیل کر رہے ہیں, تو یہ تکمیلا ہے لقولہ مصنف کے قول اس قول کا, وہ بھی دلالت محل الکلامی, کہ کبھی کبھار حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے, محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے, یہ جملہ اس کا تتمہ ہے. کس کیا ہے؟ تتمہ ہے مولانا. یہ دراصل رد کر رہے ہیں بعض علماء پر بھائی.
بعض علماء نے کہا کہ یہ تحریم جو ہے اس کا عطف ما قبل میں جو مثالیں گزری ان پر ہے مولانا، کقولہ علیہ السلام وقولہ علیہ السلام، جیسے وہ مثالیں تھیں اس پانچویں قرینے کی، یہ بھی کیا ہے مثال ہے کس کی؟ پانچویں قرینے کی. مولانا مشارے فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ اس کی مثال نہیں ہے، یہ اسی سے متعلقہ بات تو ہے لیکن اس کی مثال نہیں، اس کی یہ اس کا تتمہ ہے مولانا. تو کہتے ہیں یہ الگ جملہ ہے اور تتمہ ہے مصنف کے قول، و بدلالت محل الکلام اس کا تتمہ ہے، جی ابھی حارت دن لزعم البعضی اس کو لایا گیا بعض لوگوں کے گمان کو رد کرنے کے لیے، فانہم زعمو اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان تحریم المضاف الی العین کے وہ تحریم جس کی نسبت کی جائے عین کی طرف، کل محارم فی قولی تعالی جیسے کہ محارم ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، والخمر اور جیسے کہ خمر ہے فی قولی علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس قول کے اندر، حرمت الخمر لعینها حرام کر دیا گیا ہے شراب کو اس کی ذات کے اعتبار سے، مجازن یہ خبر ہے مولانا ان التحریم المضاف الی العین مجازن، بیچ میں صرف مثال ذکر کی تھی کہ یہ جو تحریم جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے عین کی طرف، یہ مجاز ہے بعض لوگوں کا یہ گمان تھا، عن الفعلی یہ تحریم مجاز ہے کس سے؟ فعل سے، یعنی تحریم کی نسبت ذات کی طرف ہے لیکن دراصل تحریم کس چیز کی جا رہی ہے؟ فعل کی سے تحریم ہے. اے کیا فعل؟ اے نکاح امہاتکم و شرب الخمر، یعنی یہ امہات کے نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے اور شراب کے پینے کو حرام کر دیا گیا، تو یہ مجاز ہے فعل سے مولانا. فتکون الحقیقت متروکۃ بدلالت محل الکلام، پس حقیقت کو چھوڑ دیا گیا کس کی وجہ سے؟ محل کلام کی، محل کلام خود دلالت کر رہا ہے بھائی حقیقت مراد نہیں ہے، کیونکہ تحریم کی نسبت تو فعل کی طرف ہونی چاہیے تھی اور یہاں کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ عین کی طرف کی جا رہی ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ حقیقت پر کلام محمول نہیں ہے، بلکہ کون سا معنی کرنا پڑے گا یہاں؟ مجازی معنی. تو ماؤں کے حرام ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ ان سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور شراب کے حرام ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کا پینا حرام ہے مولانا. تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے، اور یہ کس سے پتا چلا؟ محل کلام کی دلالت سے مولانا. یہ بعض علماء کی تقریر چل رہی ہے، بعضوں نے یہ گمان کیا تھا کہتے ہیں انہی کی تقریر چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں لأن المحل عین لا يقبل الحرمات، اسی کہ محل جو ہے وہ تو عین ہے، محارم اور خمر یہ تو عین ہے، لا يقبل الحرمات یہ حرمت کو قبول نہیں کرتے، لأن الحل والحرمت من اوصاف الفعل، اس لیے کیونکہ حلال ہونا اور حرام ہونا کس کے اوصاف میں سے ہیں؟ فعل کے اوصاف میں سے ہیں. تو جواب دے رہے ہیں اب شارع ذکر کرتے ہیں بھائی، فرماتے ہیں فقلنا نحن ان هذه الحرمت على حالها وحقيقتها، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حرمت ہے اپنے حال اور اپنی حقیقت پر ہی ہے، لأنه أبلغ من أن يقول حرمت نكاح امهاتكم، اس لیے کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے یہ کہنے سے کہ حرمت نکاح امهاتكم، ایک ہے کہ یوں کہا جائے حرمت نکاح امهاتكم تمہاری ماؤں کے نکاح کو کیا کر دیا گیا؟ تم پر حرام کر دیا گیا، اور ایک یہ کہ تمہاری ماؤں کو تم پر حرام کر دیا گیا، یہ ابلغ ہے مولانا. کیا ہے؟ ابلغ ہے نہیں کے اندر بھائی. وذالک اور یہ اس وجہ سے، لأن الحرمۃ نوعان، اس لیے کیونکہ حرمت دو قسم پر ہے، نوع یلاقی الفعل، ایک وہ نوع ہے جو فعل کے ساتھ ملتی ہے، یعنی کبھی تحریم حرمت جو ہے وہ فعل کے ساتھ ملتی ہے، جیسے مثال کیا ذکر ہوئی بھائی؟ حرمت نکاح امہا، تو یہاں نہیں کس کے ساتھ مل گئی؟ فعل کے ساتھ. اور کبھی نہیں کس کے ساتھ ملتی ہے؟ عین کے ساتھ، جیسے حرمت علیکم امہاتکم. تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حرمت دو قسم پر ہے، نوع یلاقی الفعل، ایک وہ نوع ہے جو فعل کے ساتھ ملتی ہے، فیکون العبد ممنوعا والفعل ممنوعا عنہ، تو اس صورت میں عبد بندہ جو ہے وہ ممنوع ہوا، روکا گیا ہے، والفعل ممنوعا عنہ اور فعل کیا ہو جاتا ہے؟ ممنوع عنہ یعنی جس سے اس سے روکا گیا ہے جی، جبکہ فعل کیا ہوتا ہے، بندہ ممنوع ہوتا ہے اور فعل ممنوع عنہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ محل اپنے حال پر باقی رہتا ہے، یعنی اس میں فعل کی قابلیت ہوتی ہے، فعل کو وہ قبول کر سکتا ہے. ونوع دوسری قسم نوع یلاقی المحلہ، کہ وہ حرمت کس کے ساتھ ملتی ہے، محل کے ساتھ. فیخرج المحل من ان یکون مباحا، تو وہ محل کو مباح ہونے سے نکال دیتی ہے، وہ محل مباح رہتا ہی نہیں بلکہ وہ محل ہی کیا ہو جاتا ہے حرام. وصار العین ممنوعا، اور وہ عین ہی کیا ہو جاتی ہے ممنوع. والعبد ممنوعا عنہ، اور بندہ ممنوعا عنہ اس سے روکا گیا ہے. وہذا ابلغ الوجہین فی المنع، اور یہ دو وجہوں میں سے زیادہ بلیغ ہے منع کے اندر، بھئی دو وجہوں میں. فإن الأول، اس لیے کیونکہ پہلا جو ہے، کما یقال للطفل، جیسے کہا جائے بچے سے لا تأکل الخبز، روٹی نہ کھاؤ. وہ ہوا بین یدیہ، اور حال یہ ہے کہ روٹی اس کے سامنے ہے. اب دیکھیے بچے کو روٹی کھانے سے منع کیا گیا لیکن روٹی اس کے سامنے ہے، تو اب بھی اسے کیا کیا جا سکتا ہے، کھایا، اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، کھایا جا سکتا ہے، وہ کھائی جا سکتی ہے. وثانی، اور دوسری قسم یہ ہے، کما یرفع الخبز من بین یدیہ، کہ جیسے روٹی اس کے سامنے سے اٹھا لی جائے. ویقال له، اور اس سے کہا جائے لا تأکل، نہ کھاؤ بھائی، سمجھا. تو دیکھو اب محل ہی وہ روٹی ہی اس میں صلاحیت کھانے کی نہیں رہی گی، اس کے سامنے ہی موجود نہیں ہے، کیسے کھائے اس کو بھائی، اگر سامنے ہوتی تو وہ کھا سکتا، سامنے ہی نہیں تو اس کو کھا بھی نہیں سکتا. تو کس کے اندر نہیں ابلغ ہے، زیادہ روکنا کس صورت میں ہے بھائی، جب اس کے سامنے سے روٹی اٹھا لی جائے. تو کہتے ہیں فہو بمنزلت نفی و نسخ، تو یہ کس کے درجے میں ہے، نفی اور نسخ، نفی اور نسخ نفی کے معنی میں ہے بھائی، ایک ہی معنی ہے دونوں کا، تو یہ نفی اور نسخ کے معنی میں ہے. وہ ابلغ من النہی، اور یہ ابلغ ہے نہی سے، من النہی الحقیقی علی ما مر تقریرہ، نہی حقیقی سے زیادہ بلیغ ہے بنا بر اس کے جس کی تقریر گزر گئی بھائی، نہی کی بحث کے اندر بھائی، کہ تحریم کی نسبت کس کی طرف ہو، اعیان کی طرف ہو، تو یہ نہی کے اندر زیادہ بلیغ ہے، مولانا زیادہ بلیغ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وقال بعض المعتزلہ، اور بعض معتزلہ نے کہا کہ انہ مجمل، ان کی یہ مجمل ہے مولانا، یہ جو تحریم کی جب نسبت کس کی طرف کی جائے، اعیان کی طرف، تو اس صورت میں یہ مجمل ہے بھائی. کیوں مجمل کہتے ہیں، لأن العین لا یکون حراما، اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عین جو ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی. فلا بد من تقدیر الفعل، پس ضروری ہے کہ فعل کو مقدر نکالا جائے بھائی. وہ ہوا غیر معین، اور وہ تو غیر معین ہے، کوئی معین فعل نہیں بھائی، مقدر نکالنا ہے جو بھی نکال لیں. لاستواء جميع الافعال فيه، اس وجہ سے کہ تمام افعال اس کے اندر برابر ہیں، کوئی بھی فعل مقدر نکالا جا سکتا ہے. تو لہذا اب وہ متعین نہیں فعل، تو لہذا فیجب التوقف، تو اس میں توقف واجب ہے. شارح فرماتے ہیں وہو خلف، اور یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ درست نہیں ہے بھائی، خلف غلط، اور غلط کو کہتے ہیں بھائی، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. منشأه سوء الفهم، اور اس کا باعث کیا ہے، سوء فہم ہے، یعنی غلط سمجھنا ہے بھائی، کیا ہے، غلط سمجھنا اس کا باعث ہے بھائی. فعل جب ایک موقع محل کے مطابق کیا کیا جا سکتا ہے، کوئی فعل، ہر فعل تو نہیں، موقع محل کے مطابق فعل کو مقدر نکالا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا کیا جائے گا، موقع محل کے مطابق فعل کو مقدر نکالا جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہاں نکاح مقدر نکالا جائے گا پہلی صورت میں، اور دوسری میں شرب بھائی، شراب کا پینا جو ہے وہ حرام ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو ایک صورت کے اندر نہی، ایک صورت میں ہے کہ نہی کی یعنی حرمت کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ فعل کی طرف. ایک صورت ہے کہ حرمت کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ عین کی طرف. اور زیادہ ابلغ کیا ہے، کون سی صورت ہے کہ فعل نہی کی نسبت حرمت کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ عین کی طرف. یعنی وہ عین ہی ممنوع ہو گیا، وہ مباح ہونے سے ہی نکل گیا. کیا ہوا؟ مباح ہونے سے نکل گیا اور ممنوع بن گیا مولانا. یعنی جیسے دیکھو یہ نکاح کی بات تھی، حرمت علیکم امہاتکم، تو یہاں حرم تحریم کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ امہات کی طرف کی گئی. یعنی یہ امہات جو ہیں اب یہ محل نکاح ہونے سے ہی خارج ہو گئی مولانا. کیا ہو گئی؟ محل نکاح ہونے سے ہی خارج ہو گئی بھائی. یعنی یہ کسی صورت میں نکاح یہاں ممکن ہی نہیں، نکاح ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ اگر نہیں کس پر داخل، تحریم کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ فعل کی طرف، یعنی نکاح کی طرف. تو اس صورت میں نکاح سے روکا تو گیا ہے، لیکن اس محل کے اندر کیا ہوتی؟ نکاح کی صلاحیت ہوتی مولانا. کیا ہوتی؟ نکاح کی صلاحیت ہوتی بھائی. تو جب اس عین کی طرف حرمت تحریم کی نسبت کر دی تو اب گویا تو اب وہاں پر نکاح کی، نکاح کا امکان ہی نہیں، کہ کوئی صورت نہیں بھائی. جی آگے دیکھیے، ولما فرغ عن بیان الحقیقت والمجاز اورد بذیلہما بحث حروف المعانی، اور جب مصنف رحمہ اللہ حقیقت اور مجاز کے بیان سے فارغ ہوئے تو اورد بذیلہما، تو لائے ان کے دامن میں یعنی ان کے تخت میں بحث حروف المعانی، حروف معانی کی بحث کو. فقال، پس فرمایا، ویتصل بما ذکرنا حروف المعانی، اور متصل ہے اس کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا. کیا متصل ہے؟ حروف المعانی بھائی، حروف معانی بھی اسی کے ساتھ متصل ہیں، اسی سے متعلق ہیں بھائی. جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا تھا ہم نے؟ یہ جو ہم نے حقیقت اور مجاز کی بحث ذکر کی، اسی سے متصل ہیں حروف معانی بھی بھائی. ایتصل بالحقیقت والمجاز حروف لها معانی، ملے ہوئے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ وہ حروف جن کے معانی ہیں. حروف نکر آیا، لها معانی، لها خبر مقدم، معانی مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ نکرہ کے بعد آیا، یہ اس کی صفت بنے گا بھائی. تو ایسے حروف جن کے معانی ہیں بھائی، کون سے حروف؟ کہتے ہیں ہی الحروف النحویت العاملۃ وغیر العاملۃ، یہ وہ حروف نحویہ ہیں جو عامل ہیں اور غیر عامل ہیں بھائی. حروف آپ جانتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں کچھ عمل نہیں کرتے. حروف جار ہیں وہ عمل کرتے ہیں، جر دیتے ہیں. حروف عاطفہ ہیں وہ عمل نہیں کرتے بھائی. تو یہ سارے حروف یہ سب آ گئے بھائی. فإن في إذا كانت بمعنى ظرفية تكون حقيقة وإن كانت بمعنى على تكون مجازا. فإن بس بے شک فی جو ہے، فی إذا كانت بمعنى ظرفية، یہ جب کس معنی میں ہو؟ ظرفیت کے معنی میں ہو بھائی. دیکھیے فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، فی ظرفیت کے لیے. جیسے میں کہتا ہوں زید فی الدار، کیا معنی؟ زید گھر میں ہے. دیکھو یہ گھر میں ہونے کا، یہ گھر کے زید کے گھر کے اندر ہونے کا فائدہ کس لفظ نے دیا؟ فی نے. فی نے بتلایا کہ یہ دار ظرف ہے زید کے لیے، یعنی زید اس کے اندر ہے. تو یہ فی کا حقیقی معنی ہے، وہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، بتلاتا ہے کہ جس پر داخل ہو رہا ہے وہ ظرف ہے ماقبل کے لیے بھائی. ماقبل کے لیے کیا ہے؟ ظرف. اور کبھی یہ فی بمانے اعلیٰ کے آتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وہ فرعون کا قول ذکر ہے جو جادوگروں سے اس نے کہا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ، میں البتہ تمہیں ضرور سولی دوں گا، فی جُزُوعِ النَّخْلِ اَيْ عَلَى جُزُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں پر. تو یہ فی بمانے اعلیٰ کے ہے، یہاں فی کس معنی میں ہے؟ اعلیٰ کے معنی میں ہے. تو یہی بات بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ ان حروف کو لے کر آئے حقیقت اور مجاز کے بعد، کیونکہ ان کا تعلق حقیقت اور مجاز سے ہے، یہ کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوں گے اور کبھی دوسرے معنی میں. اگر اپنے حقیقی معنی میں ہو، موضوع لہو میں ہو، تو یہ ہے حقیقت، اور اگر دوسرے معنی میں ہو تو یہ مجاز ہیں. جیسے فی ظرفیت کے لیے آئے تو وہ حقیقت ہے، اور اعلیٰ کے معنی میں آئے تو وہ مجاز ہے. فَإِن نَفِي اِذَا كَانَ بِمَعْنَى ظَرْفِيَّتِ, پس بے شک یہاں فی جو آیا نا فی, اسے لفظ فی مراد ہے, سمجھ میں آیا, اس لیے اِنَّ کا یہ اسم ہے. فَإِن نَفِي اِذَا كَانَ بِمَعْنَى ظَرْفِيَّتِ, بس بے شک فی جب وہ ظرفیت کے معنی میں ہو, تَكُونُ حَقِيقَةً, تو وہ حقیقت ہوگا. وَإِن كَانَ بِمَعْنَى عَلَى, اور اگر وہ عَلَى کے معنی میں ہو, تَكُونُ مَجَازًا, تو پھر یہ کیا ہوگا, مجاز ہوگا. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ, اور اسی پر قیاس ہے, یعنی اسی پر قیاس کر لیجئے. واحترز بها عن حروف المباني, اور احتراز کیا اس کے لیے مصنف نے حروف مبانی سے, آنی حروف الہجاء الموضوعات لغرض الترکیب لا للمعنی. بھئی ایک حروف معانی ہے, ایک حروف مبانی. حروف معانی تو یہ جو آپ نحو کے اندر پڑھتے ہیں بھئی, حروف کی مختلف اقسام جو مختلف معانی کا فائدہ دیتے ہیں بھئی, کیا کرتے ہیں, جو مختلف معانی کا فائدہ دے, اور ایک حروف مبانی ہے بھائی, وہ جو آپ پڑھتے ہیں قاعدے کے شروع میں, الف با تا سا جیم خا خا, یہ سارے کیا ہیں, حروف مبانی. یہ کسی معنی کے لیے وضع نہیں ہے, یہ ترکیب کے لیے وضع ہے کہ ان کو جوڑا جائے, ان کو جوڑ جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں, تو یہ حروف مبانی ہیں. اور وہ جو نحو میں آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہیں, حروف معانی, جن کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو ماتن نے متن میں حروف کے ساتھ معانی کی قید لگائی, معلوم ہوا کس کو نکالنا چاہتے ہیں, حروف مبانی کو بھائی, کیونکہ ان کو معنی کے لیے وضع کیا ہی نہیں جاتا, ان کو تو ترکیب کے لیے وضع کیا جاتا ہے. کہتے ہیں واحترز بها عن حروف المبانی عن حروف الہجاء, اور اس کے لیے یہ معانی کی جو قید لگائی, اس کے لیے احتراز کیا حروف مبانی سے, یعنی کہ حروف الہجاء, یعنی کہ حروف ہجاء الموضوعات لغرض الترکیب, وہ جن کو وضع کیا گیا ہو ترکیب کی غرض کے لیے, لا للمعنی, نہ کہ معنی کے لیے. وقد ذكر هذا البحث صاحب المنتخب الحسامي ونحوه في خاتمة الكتاب وما فعله المصنف اتباعا للجمهور اولى, اور اس بحث کو ذکر کیا ہے صاحب منتخب حسامی نے. حسامی اصول فقہ کی کتاب ہے جو اگلے سال آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بھائی. تو صاحب منتخب الحسامی جو ہیں, یعنی منتخب حسامی والے نے, یعنی ان کے مصنف نے اور ان جیسے اور بعض علماء نے اس بحث کو کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے, سب سے آخر میں جا کر. اور مصنف نے یہاں پر ذکر کیا حقیقت اور مجاز کے بعد, اور جمہور کا بھی یہی طریقہ ہے, وہ اس کو کہاں پر ذکر کرتے ہیں, حقیقت اور مجاز کے بعد ہی ذکر کرتے ہیں. تو ایک طریقہ تھا وہ صاحب منتخب حسامی اور ان جیسے بعض علماء کا, اور یہ طریقہ ہے جمہور کا. شارح فرماتے ہیں یہ طریقہ اولا ہے, یہ جو جمہور والا ہے جس کی اقتداء کی مصنف نے بھی, اس لیے کیونکہ اس کا اس کے ساتھ اتصال بھی ہے بھائی, کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوں گے اور کبھی مجازی معنی میں, تو ان کا اتصال ہے حقیقت اور مجاز کے ساتھ, تو ان کو یہیں پر ذکر ہونا چاہیے. جبکہ صاحب منتخب حسامی وغیرہ اور دیگر مصنفین جو ہیں انہوں نے کتاب کے آخر میں ذکر کیا. آخر میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس میں حروف کی بحث ہے, اور حروف سے بحث یہ تو نحوی کا کام ہے, یہ نحو کا موضوع ہے بھائی. لیکن چونکہ ان پر بہت سے مسائل کا بھی دار و مدار ہوتا تھا, اور مسائل پر ان حروف کے استعمال سے اثر پڑتا تھا, تو مسائل کے ساتھ بھی تعلق تھا, اس لیے ان کو ذکر تو کیا لیکن کہاں پر کیا, آخر میں کیا بھائی. وجہ سمجھ میں آئی بھائی کہ انہوں نے اس وجہ سے آخر میں ذکر کیا, لیکن شارح فرماتے ہیں یہ طریقہ اولا ہے کہ یہاں ان کو ذکر کیا جائے. وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْبَحْثَ صَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِ وَنَحْوُهُ فِي خَاتِمَةِ الْكِتَابِ, اور تحقیق ذکر کیا ہے اس بحث کو صاحب منتخب حسامی نے اور ان جیسے اور مصنفین نے فی خاتمت الکتاب کتاب کے خاتمے میں یعنی آخر میں، وما فعلہ المصنف اتباعا للجمہوری، اور وہ جو کیا مصنف نے جمہور کا اتباع کرتے ہوئے، اولا یہ کیا ہے اولا ہے کہ یہاں ذکر کیا، ولکن اطلاق الحروف علی ما ذکر ہا ہنا تغلیب، لیکن یہاں حروف کا جو اطلاق ہے بنا بر اس کے جو ذکر کیا گیا یہ تغلیب ہے، غلبہ دینا ہے. بھئی یہاں حروف کی بحث ہے اور حروف ہی کو ذکر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اسماء وغیرہ بھی بیچ میں آتے ہیں بھئی، جیسے کلمات شرط اور ظرف بھئی، یہ اسماء ہیں بھئی، ذکر کر رہے ہیں حروف کو اور بیچ میں کیا آ رہے ہیں اسم بھی بیچ میں آ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے صرف حروف کو کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں بھئی غلبہ دے دیا گیا، حروف چونکہ حروف کی بحث زیادہ ہے تو ان کو غلبہ دے کر سب ہی کو کیا کہہ دیا گیا؟ حروف کہہ دیا گیا، اگرچہ سب حروف نہیں ہیں. لأن کلمات الشرط والظرف اسماء، اس لیے کیونکہ کلمات شرط اور ظرف جو ہیں وہ اسماء ہیں. ثم لما كانت حروف العطف اکثرها وقوعا قدمها، پھر چونکہ حروف عطف جو ہیں ان کا وہ زیادہ ہیں باعتبار وقوع کے واقع ہونے کے، قدمها ان کو اس لیے کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. بھائی سمجھے، حروف عطف جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ فعل پر بھی داخل ہوتے ہیں، اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں، مفرد کے لیے بھی آتے ہیں اور جملے کے لیے بھی، جملے کے عطف کے لیے. فلواو، سب سے پہلے واو ذکر کریں گے. کہتے ہیں فلواو لمطلق العطف من غیر تعرض لمقارنۃ ولا ترتیب، کہتے ہیں واو جو ہے مطلق عطف کے لیے ہے بغیر مقارنت اور ترتیب کے درپے ہوئے. بھئی یاد رکھیے وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، کس لیے؟ مطلق جمع کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمرو، اس کلام کا کیا معنی ہے؟ زید اور عمر میرے پاس آئے ہیں. یہ وہ نے بتلا دیا کہ عمر بھی زید کے ساتھ شریک ہے، اس کے ساتھ جمع ہے، کس چیز کے اندر؟ مجیئت کے فعل کے اندر. باقی اس واو نے مقارنت یا ترتیب کا فائدہ نہیں دیا. بھائی مقارنت کا کیا معنی؟ اتحاد زمانی، کہ ایک ہی زمانے میں اکٹھے آئے ہوں. نہیں بھائی، اکٹھے آئے ہوں تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمرو، الگ الگ آئے ہوں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جاءنی زید و عمرو. نہیں، ترتیب کا بھی فائدہ نہیں دیا. یہ معنی نہیں زید پہلے آیا ہے لفظوں کے اندر تو مجیئت میں بھی وہ پہلے ہے، عمر لفظوں میں بعد میں ہے تو مجیئت میں بھی بعد میں. نہیں، چاہے زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں پھر بھی کہا جا سکتا ہے جاءنی زید و عمرو. اگر عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو پھر بھی کہا جا سکتا ہے جاءنی زید و عمرو. وہ نے صرف اتنا بتلایا کہ آنے میں دونوں شریک ہیں، آنے میں. تو یہ مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے کہ اس فیل کے اندر، اس مسند وغیرہ کے اندر دونوں کیا ہیں؟ شریک ہیں، مولانا بس جمع ہیں. پھر چاہے الگ الگ آئے ہوں، اکٹھے آئے ہوں، ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا، جو بھی صورت ہو ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. مثلا بھائی میرے پاس عمر آج آیا ہے، زید 10 سال پہلے آیا تھا، میں پھر بھی کہتا ہوں جاءنی زید و عمرو، کلام صحیح ہے یا نہیں؟ زید بھی آیا میرے پاس، عمر بھی آیا، صورت سمجھ میں آ گئی. تو دونوں اکٹھے آئے پھر بھی یہ کلام کہہ سکتے ہیں، دونوں الگ الگ آئے ہوں پھر بھی کہہ سکتے ہیں، زید پہلے ہو عمر بعد میں ہو، یا عمر پہلے ہو اور زید بعد میں ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمرو. ایک کے آتے ہی فوراً دوسرا آ گیا، یا ایک کے عرصے بعد دوسرا آیا، ہر صورت کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمرو. یہ معنی ہے فلواو لمطلق العطف، واو کس لیے آتا ہے؟ مطلق عطف کے لیے، یعنی جمع کے لیے آتا ہے. من غیر تعارض لمقارنت ولا ترتیب، تعارض کا معنی درپے ہونا، پیچھے پڑنا بھائی، مقارنت اور ترتیب کے پیچھے پڑے بغیر بھائی، یعنی ان سے واو مقارنت کے لیے نہیں آتا، ترتیب کے لیے نہیں آتا. یعنی ان الواو لمطلق شرکت، یعنی واو جو ہے مطلق شرکت کے لیے ہے. فإن کان فی عطف المفرد علی المفرد، بس اگر عطف مفرد علی المفرد کے اندر ہوا فشرکت ثابتۃ فی المحکوم علیہ او بہی, تو شرکت ثابت ہوگی محکوم علیہ میں او بہی یا محکوم بہی کے اندر. بھائی مسند علیہ کو کہتے ہیں محکوم علیہ اور مسند بہی کو کیا کہتے ہیں محکوم بہی. تو وہ کبھی آئے گا مولانا محکوم علیہ کے اندر شرکت ثابت کرے گا, کبھی محکوم بہی کے اندر, کبھی مسند علیہ کے اندر شرکت ثابت کرے گا, کبھی مسند بہی کے اندر کیا کرے گا شرکت ثابت کرے گا. مثلاً مولانا محکوم علیہ کے اندر شرکت, میں کہتا ہوں زید کاتب و شاعر, زید کاتب و شاعر, جی یہ کاتب کون شاعر کون, دیکھو تو کتابت اور شاعری یہ شریک ہیں کس کے اندر, زید محکوم علیہ کے اندر بھائی. یا کبھی کبھار شرکت ثابت ہوگی محکوم بہی کے اندر, مثلا جیسے میں کہتا ہوں قام زید و عمر, جی زید کے لیے کیا ثابت قیام, عمر کے لیے بھی کیا ثابت قیام ثابت ہے. تو دونوں زید اور عمر مسند یعنی قیام کے اندر شریک ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں جب مفرد کا مفرد پر عطف کیا جائے تو شرکت ثابت ہوگی محکوم علیہ میں یا محکوم بہی میں. وہ انکان افیات فی الجملی, اور اگر وہ کس کے اندر آئے جملوں کے عطف میں آئے, فشرکت فی مجرد ثبوت والوجود, تو شرکت ہوگی مجرد ثبوت اور وجود کے اندر بھائی, محض ثبوت اور وجود کے اندر شرکت ہوگی. مثلا میں کہتا ہوں قام زید وجلس عمر, قام زید وجلس عمر, قام زید کا کیا معنی زید کھڑا ہے, جلس عمر کا کیا معنی عمر بیٹھا, اور درمیان میں جملوں کے درمیان میں نے عطف کس کے ذریعے کیا واو, اس واو نے کس چیز کو فائدہ دیا کہ جیسے زید کے لیے قیام ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے جلوس ثابت ہے. تو دونوں میں شرکت آئی کس چیز کے اندر ثبوت اور وجود کے اندر, کہ جیسے اس یہ کلام یہ ثابت ہے اسی طرح یہ کلام بھی. صورت سمجھ میں, یعنی جیسے زید کے لیے قیام ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے جلوس ثابت ہے. تو کہتے ہیں فشرکت فی مجرد ثبوت والوجود وبالجملہ ہوا لا یتعرض للمقارنتی, اور حاصل کلام یہ کہ ہوا یہ جو واو جو ہے لا یتعرض للمقارنتی, یہ مقارنت کے درپے نہیں ہوتا, کما زعمہ بعض اصحابنا, جیسے کہ گمان کیا ہے ہمارے بعض اصحاب نے بھائی, ولا لترتیبی, اور یہ واو ترتیب کے درپے بھی نہیں ہوتا, کما زعمہ بعض اصحاب الشافعی رحمہ اللہ, جیسے کہ گمان کیا ہے بعض اصحاب شافعی نے بھائی. فیضا قیلا, جب کہا جائے جاءنی زید و عامر, کہ میرے پاس زید اور عامر آئے, یحتمل, تو یہ احتمال رکھتا ہے کہ انہما جاء کا معن, کہ وہ دونوں آپ کے پاس اکٹھے آئے ہوں, او تقدم احدہما علی الاخر, یا ایک دوسرے پر کیا ہو ان میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہو, دونوں احتمال ہیں, دونوں صورتیں اس میں داخل ہو گئیں. وحجت الشافعی رحمہ اللہ, اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل جو حجت دلیل جو ہے, یعنی اصحاب شافعی مراد ہیں بھائی, ان کی دلیل جو ہے وہ قوله علیہ السلام, حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے نحن نبدأ بما بدأ اللہ تعالی فی قوله تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, بھائی صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے بھائی, عمرے کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے بالکل قریب بھائی, اور اگر آپ نے مسجد الحرام کی تصویر دیکھی ہو, مسجد الحرام بھائی وہ مسجد جس میں خانہ کعبہ ہے, اس کی عمارت کی اگر تصویر آپ دیکھیں اوپر سے تصویر لی گئی ہو, تو ایک برآمدہ ایک طرف مسجد سے سیدھا آگے کی طرف دور تک نکلا ہوا ہے بھائی, اس برآمدے کے اندر سعی کی جاتی ہے بھائی. تصویر آپ اگر غور نہیں کی آپ غور کر لینا, ایک برآمدہ سیدھا مسجد سے آگے تک نکل جاتا ہے, اس میں سعی کی جاتی ہے. اس کا جو بیت اللہ کے قریب والا کونا ہے اس پہ صفا پہاڑی ہے اس کے نیچے بھائی اس عمارت میں, اور جو دور والا کونا ہے اس میں مروہ پہاڑی ہے. اس صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے جاتے ہیں عمرے اور حج میں بھائی. تو صفا سے مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے واپس صفا پہ پہنچے تو یہ دو چکر شمار ہیں، ایک چکر نہیں بلکہ دو چکر، تو اس طرح ساتویں چکر کی انتہا مروہ پہاڑی پر ہوگی بھائی۔ تو اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اب سعی کی ابتدا کس سے کی جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے بھائی، حضور نے فرمایا نحن نبدا بما بدا اللہ، ہم بھی ابتدا کرتے ہیں اس سے جس سے اللہ نے ابتدا کی، اور اللہ کے اس قول کو، اللہ کی یہ قول، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ اللہ شعائر علامت کو کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کی علامتوں میں۔ تو دیکھیے یہاں پر آیت کے اندر کس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے؟ صفا، درمیان میں واو آیا، سمجھ میں؟ اصحاب شافعی کی دلیل چل رہی ہے بھائی، انہوں نے کیا کہا تھا، وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ترتیب کا، کہتے ہیں دیکھیے یہ صفا پہلے ہے اور مروہ بعد میں، وہ کی زیارت کیا گیا اور وہ ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن نبدأ بما بدأ اللہ، کہ ہم بھی اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، تو صفا سے ہم سعی شروع کرتے ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی ففہم النبی علیہ السلام منہ الترتیب، تو حضور علیہ السلام اس واو سے جو ہے ترتیب سمجھے، یہ ایک دلیل ہے۔ وقوله تعالی، اور دوسری دلیل ان کی جو ہے اللہ تعالی کا یہ قول ہے ورکعوا واسجدوا، تو دیکھو ورکعوا واسجدوا ان کے درمیان عطف کس کے ذریعے آیا؟ واو کے ذریعے۔ اور دیکھیے رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں ہے، نماز کے اندر بھی رکوع کا اور سجدے پر مقدم کرنا فرض ہے، تو معلوم ہوا یہ واو کس چیز کے لیے آتا ہے؟ ترتیب کے لیے۔ کہتے ہیں فإن تقدیم الرکوع علی السجود واجب، اس لیے کیونکہ رکوع کے مقدم کرنا سجود پر یہ واجب ہے۔ والجواب، جواب دے رہے ہیں مولانا کہ نہیں بھائی واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔ والجواب عن الاول، اور جواب پہلی دلیل سے یہ ہے کہ ان النبی علیہ السلام لعلہ فهم الترتیب من وحی غیر مطلوب، کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کو سمجھا ہو وحی غیر مطلوب سے۔ بھائی یہ تو وحی مطلوع ہے، تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوع کے ذریعے بتلا دیا گیا ہو کہ سعی کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ صفا سے کرنی ہے، تو شاید غیر وحی غیر مطلوب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب کی سمجھ میں آئی ہو۔ وَإِنَّمَا حَالَ عَلَى الْآيَةِ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پر جو حوالہ دیا بِاعْتِبَارِ أَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الذِّكْرِ، تو وہ یہ بہی اعتبار ہے کہ ذکر کے اندر بھی مقدم کرنا لا يَخْنُ عَلَى الْاِحْتِمَامِ وَالتَّرْجِيحِ، یہ بھی اہتمام اور ترجیح سے خالی نہیں بھائی۔ بھائی دو چیزوں کو ذکر کرنا ہے، دو میں سے ایک کو پہلے ذکر کیا، معلوم ہو اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس کے راجح ہونے کی وجہ سے، تو راجح قرار دینے کی وجہ سے، تو اگرچہ یہ بھی اس سے خالی نہیں ہے لیکن بہرحال واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، تو یہاں یہ بھی احتمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوع سے علم ہوا ہو۔ بھائی وعنی ثانی، اور دوسری کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ دوسرے کیا کہ ورکعوا واسجدوا، آپ نے آیت ذکر کی، کہتے ہیں انہ معارض لقوله تعالی، یہ آیت تو معارض ہے اللہ تعالی کے اس قول سے واسجدی ورکعی، تو دیکھو اس آیت میں کیا ہے، سجدے کا ذکر پہلے اور رکوع کا ذکر بعد میں، خطابا لمریم، اس حال میں کہ خطاب ہے مریم کو، فإن تقدیم السجود علی الرکوع لیس بفرض بالاجماع، اس لیے کہ سجدوں کو رکوع پر فرض پر مقدم کرنا بالاجماع فرض نہیں ہے بھائی۔ تو وہ اگر کس چیز کا فائدہ دیتا؟ ترتیب کا، پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں تو پتہ لگ رہا ہے کہ سجدے کا پہلے کرو اور رکوع بعد میں بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وفی قوله لغیر الموتوء ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق، جی، اور کسی شخص کا کہنا لغیر الموتوء، ایسی عورت سے، ایسی اس کی بیوی، الغیر الموتوء جو جس سے اس نے صحبت نہیں کی بھائی، وہ غیر موتوء ہے، اس سے کوئی شخص اپنی ایسی بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی دار فانتی طالق و طالق و طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اور طلاق ہے اور طلاق ہے.
جی
تو یاد رکھیے اس صورت میں جب وہ گھر کے اندر داخل ہوگی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اسے ایک طلاق ہوگی اور ایک سے وہ بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ غیر مقبول بہا ہے، غیر موطوعہ ہے، مولانا اس سے صحبت نہیں کی گئی. اور غیر موطوعہ کو جب طلاق دی جائے تو وہ ایک ہی طلاق سے کیا ہو جاتی ہے؟ بائنہ ہو جاتی ہے. بھائی دیکھیے انت طالقن کہنے سے رجعی طلاق ہوتی ہے، لیکن غیر موطوعہ سے اگر اس نے کہا انت طالقن تو ایک ہی طلاق سے وہ کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی، اور اس پر عزت بھی کوئی نہیں ہے، وہ فوراً ہی کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. تو امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں ایک ہی طلاق ہوگی. اور صاحبین فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوگی تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ تینوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک طلاق ہوگی، معلوم ہوا وہ ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ کیا تھا اس نے بھی ترتیب سے طالقن و طالقن و طالقن اس نے کہا تھا. اگر ترتیب کا فائدہ نہ دیتا وہ مطلق جمع کے لیے ہوتا تو پھر تو تینوں طلاقیں واقع ہونی چاہیے تھیں. معلوم ہوا اے احناف تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ترتیب کا. جی اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا وہ مقارنت کا بھی فائدہ نہیں دیتا. بھائی وہ مقارنت کا بھی فائدہ دیتا ہے، جب ہی تو صاحبین فرماتے ہیں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوگی تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. بھائی اعتراض سمجھ میں آ گئے بھائی؟ تو یہ مقارنت بھی ہاں جب تینوں اکٹھی ہوئی معلوم ہو مقارنت آ گئی ہے بھائی، اکٹھی واقع ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں وہ فی قولی ہی اور کسی شخص کے فی قولی ہی لغیر الموتوتی، اور کسی شخص کا اپنی غیر موتوا بیوی سے یہ کہنا کہ ان دخل تدار فانت طالقن و طالقن و طالقن، کہتے ہیں جواب سوال مقدر یرد علینا، یہ جواب ہے کہ ایسے سوال کا سوال مقدر کا جو ہم پر وارد ہوتا ہے. وہ ہوا اور وہ یہ کہ انہ اذا قال احد لامراته الغیر الموتوتی، جب کسی شخص نے کہا اپنی غیر موتوا بیوی سے ان دخل تدار فانت طالقن و طالقن و طالقن فائند ابی حنیفہ تقہ واحد، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک ہی طلاق واقع ہوگی. وعندہما ثلاثن اور صاحبین کے نزدیک تینوں. فعلم پس جان لیا گیا کہ ان الواو للترتیب عندہ، کہ وہ ترتیب کے لیے امام صاحب کے نزدیک. فیقع الاول منفردا، پس پہلی طلاق اکیلی واقع ہوگی. جی باقی دو طلاقیں کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ ایک سی بائنہ ہو گئی، جدا ہو گئی، اور عزت بھی کوئی نہیں ہے. عزت ہوتی تو عزت کے اندر اور بھی واقع ہو سکتی تھی، لیکن عزت بھی نہیں ہے اس پر، عزت بھی تو لہذا فوراً بائنہ اور جدا ہو گئی بالکل. لہذا اب محل ہی نہ رہا طلاق کا، تو باقی دو طلاقیں کیا ہو جائیں گی؟ لغو. تو یہ معنی فیقع الاول منفردا، پس پہلی طلاق اکیلی واقع ہو جائے گی. ولم یبق المحل للثانی والثالثی، اور محل ہی باقی نہیں رہے گا دوسری اور تیسری طلاق کے لیے. ولمقارنت عندهما، اور یہ جان لیا گیا کہ وہ جو ہے اوپر کیا تھا للترتیب عندہ، امام صاحب کے نزدیک ترتیب کے لیے ہے. ولمقارنت عندهما، اور صاحبین کے نزدیک مقارنت کے لیے ہے. فیقع الکل دفعہ واحدہ، پس ساری کی ساری طلاقیں ایک ہی دفعہ میں واقع ہو جائیں گی اکٹھی. والمحل یقبلها، اور محل بھی اس کو قبول کرتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں ہو. مائی بھائی بھائی الگ الگ دے پھر تو ایک طلاق سے بائنہ ہو گئے، لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی لفظ کے ساتھ تینوں طلاقیں دیتا ہے غیر موتوا کو تو پھر تینوں ہو جائیں گی. مثلا اسے کہتا ہے انت طالقن ثلاثن تو کیا ہو جائیں گی؟ تینوں ہی طلاقیں اکٹھی ہو جائیں گی. فاجاب، تو جواب دیا مصنف نے، بأن فی ھذا المثال، کہ اس مثال کے اندر انما تطلق واحد، انما تطلق واحدۃ، طلاق والی ہو جائے گی ایک طلاق والی، یا تطلق واحدۃ، یا وہ کیا ہو جائے گی؟ ایک طلاق والی ہو جائے گی. عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. لأن موجب ھذا الکلام الافتراق، اس لیے کیونکہ اس کلام کا مقتضا کیا ہے؟ افتراق. اس کلام کا مقتضی ہی افتراق ہے، اس لیے وہ فائدہ نہیں دے رہا ترتیب کا، بلکہ کلام کا مقتضی کیا ہے؟ افتراق. بھائی معلوم ہوا جب اس نے یہ کہا ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق، معلوم ہوا کہنے والا یہ چاہتا ہے کہ طلاقیں الگ الگ واقع ہوں، ایک ہو پھر دوسری ہو پھر تیسری ہو، اگر اکٹھی کا ارادہ ہوتا پھر تو وہ یوں طالق وطالق وطالق اتنا لمبا کلام نہ کرتا، وہ تو فوراً کیا کہہ فانت طالق ثلاثا، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے تین طلاقیں، لیکن وہ طالق ثلاثا نہیں کہہ رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے طالق و طالق و طالق، معلوم ہو وہ کیا چاہتا ہے افتراق کے طلاق ایک ایک کر کے واقع ہو جائے، تینوں طلاقیں یعنی الگ الگ واقع ہو جائیں، تو لہذا یہاں جو ترتیب آئی وہ واو کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ وہ افتراق ہے، الگ الگ طلاقیں ہوئیں اور وہ کس کی وجہ سے کلام کے مقتضا کی وجہ سے، تو لہٰذا الگ الگ طلاقیں واقع ہوں گی بھائی اس کلام کے مقتضا کے مطابق، لیکن جیسے ہی پہلی طلاق واقع ہوگی اس کے بعد پھر محل ہی باقی نہیں رہے گا تو باقی دو اس لیے لفظ چلی جائیں گی، تو کہتے ہیں لِأَنَّ مُوجَبَ هَذَا الْكَلَامِ الْإِفْتِرَاقُ، اس لیے کیونکہ اس کلام کا مقتضا افتراق ہے، فلا يَتَغَيَّرُ بِالْوَاوِ، تو وہ واو سے نہیں بدلے گا، وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں مُوجَبُهُ الْإِجْتِمَاعُ کہ اس کلام کا مقتضا کیا ہے اجتماع ہے، فلا يَتَغَيَّرُ بِالْوَاوِ، تو یہ واو سے نہیں بدلے گا جی، بھائی صاحبین فرماتے ہیں کہ کلام کا مقتضا اجتماع ہے ایک ہی شرط کے ساتھ، وہ کیا کر رہا ہے تینوں طلاقوں کو معلق کر رہا ہے، کہ معلوم ہوا وہ چاہتا ہے کہ شرط کے پائے جاتے ہی کیا ہو جائیں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ الگ الگ شرطوں کے ساتھ طلاقوں کو معلق کرتا، لیکن اس نے ایک ہی شرط کے ساتھ کیا کر دیا تینوں طلاقوں کو معلق کر دیا، معلوم ہوا وہ کیا چاہتا ہے کہ تینوں کیا ہو جائیں اس شرط کے پائے جاتے ہی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں بھائی، تو کہتے ہیں صاحبین یہ معنی ہے، صاحبین فرماتے ہیں موجب الاجتماع کے کلام کا مقتضا اجتماع ہے، فلا يتغیر بالواو، تو وہ واو سے نہیں بدلے گا، تو یہ کلام کا مقتضا کی وجہ سے امام صاحب کے نزدیک افتراق آیا اور صاحبین کے نزدیک اجتماع آیا، واو کی وجہ سے نہیں بھائی، یعنی ان ھذا ترتیب عندہ، یہ کیونکہ یہ ترتیب امام صاحب کے نزدیک، والمقارنت عندہما، اور یہ جو مقارنت ہے صاحبین کے نزدیک، لم یجی من الواوی، یہ واو سے نہیں آئی بل موجب الکلام، بلکہ کس سے آئی ہے کلام کے مقتضا سے آئی ہے، فإن موجب الکلام عندہ الافتراق، اس لیے کیونکہ کلام کا مقتضا امام صاحب کے نزدیک افتراق ہے، اذ لو لم یکن کذالک، اس لیے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا لقال، تو وہ شخص یوں کہتا ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، بھائی پھر وہ یوں کہتا بھائی، فاذا لم يقل ثلاثا، جب اس نے ثلاثا نہیں کہا بل قال انت طالق وطالق وطالق، بلکہ اس نے الگ الگ کرتے ہوئے یوں کہا انت طالق وطالق وطالق، علما، تو جان لیا گیا انه قصد الافتراق، کہ اس نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے افتراق، الگ الگ جدا ہونے کا ارادہ کیا ہے، فیقع کل منها علی حدت، تو واقع ہوگی ان میں سے ہر ایک طلاق علیحدہ، فیقع الاول، پس پہلی طلاق واقع ہوگی، ولم یبق محل للثانی وللثالثی، اور اس کے بعد محل ہی ثانی اور ثالث کے لیے باقی نہیں رہے گا، وعندهما موجب الکلام الاجتماع، اور صاحبین کے نزدیک کلام کا مقتضا جو ہے وہ اجتماع ہے، لانه لو لم یکن کذالک، اسی کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا لما علق الثلاث كله بشرط واحد، تو پھر وہ تینوں ساری تینوں کو ایک ہی شرط کے ساتھ معلق نہ کرتا، فاذا علقه جملۃ، پس جب اس نے معلق کر دیا اکٹھا ہی سب کو، وقع جملۃ واحدۃ، تو وہ ساری بھی کیا ہوں گی اکٹھی ہی واقع ہوں گی، وقد مال فخر الاسلام وصاحب التقویم الى رجحان قولهما في وقوع الثلاثی، اور تحقیق مائل ہوئے ہیں علامہ فخر الاسلام اور صاحب تقویم، تقویم کتاب کے مصنف جو ہیں، الى رجحان قولهما، کس بات کی طرف مائل ہوئے ہیں صاحبین کے قول کے راجع ہونے کی طرف، بھی وقوع الثلاثی تین طلاقوں کے واقع ہونے کے اندر، تو ان کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ تینوں کیا ہو جائیں گی واقع ہو جائیں گی، وَهَذَا كُلُّهُ اِذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ، اور کہتے ہیں یہ سب اس وقت ہے جب شرط کو مقدم کر دے، وَإِنْ أَخَّرَهُ، اور اگر شرط کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا، بِأَنْ قَالَ، بَعِنْ طور کہ یوں کہتا ہے انت طالق وطالق وطالق ان دخلت الدار، شرط کو کیا کر دیا مؤخر بھائی، تو یقعو الثلاث اتفاقاً، تو بالاتفاق کیا ہو جائیں گی، تین ہی طلاقیں واقع ہوں گی. بھائی کیوں تین کیوں؟ بھائی صاحبین کے نزدیک تو بات واضح ہے، امام صاحب کے نزدیک تین کیوں واقع ہوگی؟ کہتے ہیں لئنہ وجد فی آخر الکلام ما یغیر اولہ، اس لیے کیونکہ کلام کے آخر میں ایسی چیز پائی گئی جس نے اس کے اول کو کیا کر دیا، بدل دیا. بھائی پہلے شرط مقدم تھی تو وہ آخر میں نہیں تھی، اب کیا ہے، شرط آخر میں، تو وہ اب اول پہ اثر ڈالے گی مولانا، تو وہ اول کو بدل دے گی. تو کہتے ہیں وجد آخر کلام کے اندر ایسی چیز، لأنه وجد في آخر الكلام، اس لیے کہ پائی گئی کلام کے آخر کے اندر ما، ایسی چیز، یغیر اولہ، جو اس کے اول کو کیا کر دیتی ہے، بدل لیتی ہے. وہو الشرط، اور وہ کیا ہے، شرط ہے. فتوقف الاول على آخره، تو پہلی کیا ہو گئی، موقوف ہو گئی کس پر، آخری پر. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، پہلی آخری پر موقوف ہو گئی. فیقان جملہ، تو کیا ہوں گی وہ، جملتاً اکٹھی ہی واقع ہو جائیں گی. بھائی وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوَةِ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إِنَّمَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ، بھائی اور بھائی جب کہا کسی شخص نے اپنی ایسی بیوی سے جو غیر موطوع ہے، کیا کہا، أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، کہا کہتے ہیں انما تبین بواحدتین، وہ بائنہ ہو جائے گی ایک ہی طلاق کے ساتھ. کہتے ہیں جواب سوال آخر، یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، ایک دوسرا سوال اعلی علمائنا، جو ہمارے علماء پر ہوتا ہے، اس کا جواب ہے. وہ ہوا، اور وہ سوال یہ کہ یقال، کہ یوں کہا جائے، اذا نجز الطلاق، جب نجز کا معنی پورا کرنا، کہ جب اذا نجز الطلاق بدون شرط، کہ جب خاوند نے کیا کر دیا، طلاق کو پورا کر دیا بغیر شرط کے، یعنی شرط کے ساتھ معلق نہیں کر دیا، بلکہ ان کو کیا کیا، پورا کیا، واقع کیا. لغیر الموطوع، کس کے لیے، غیر موطوع کے لیے. بیان یقول، ابائی طور کے وہ یوں کہتا ہے، انت طالق و طالق و طالق. فعلماء الثلاثه تو اتفقوا، تو پس ہمارے تینوں علماء کا، یعنی ہمارے تینوں ائمہ جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ، امام محمد رحم اللہ، اور امام ابو یوسف رحم اللہ، انہوں نے اتفاق کیا ہے، الا انه تقع الواحده ها هنا، کہ یہاں پر ایک ہی واقع ہوگی. ففهم انه للترتيب عند الكل، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ وہ کیا ہے، سب کے نزدیک ترتیب کے لیے ہے. انت طالق و طالق و طالق، بھائی تینوں علماء کیا فرما رہے ہیں، ہمارے ایک ہی طلاق واقع ہوگی. معلوم ہوا وہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے، ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے، ورنہ تو تینوں ہونی چاہیے تھی. تو جب ایک ہو جائے گی تو وہ ایک سے ہی بائنہ ہو جائے گی، اور باقی دو کا تو وہ پھر محل ہی نہ رہا. فاجاب، تو جواب دیا مصنف نے، بھی ان فی ھذہ المسألۃ، کہ اس مسئلہ کے اندر بھی، انما تبین بواحدۃ، عورت کیا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی ایک طلاق کے ساتھ. لان الاول وقع قبل تکلم بالثانی والثالثی، بھائی یہاں پر یہ جو ترتیب آئی، یہ ایک سے جو بائنہ ہوئی، یہ واو کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ تکلم لسانی کی وجہ سے آئی ہے. خلاصہ جواب کیا ہے، یہاں واو جو ایک طلاق واقع ہوئی ہے، واو کی وجہ سے نہیں بلکہ تکلم لسانی کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوئی ہے. کیا معنی تکلم لسانی، بھئی دیکھو اس نے کیا کہا، انت طالقوں و طالقوں و طالق، تو طالقوں طالقوں تین دفعہ کہہ رہا ہے، اکٹھا کہہ سکتا ہے تینوں کا، ایک ہی دفعہ میں تین طالقوں پہ تلفظ ہو سکتا ہے، نہیں، الگ الگ کر رہا ہے، تو پہلے ایک کو کہے گا، پھر دوسری کو، پھر تیسری. تو جیسے ہی اس نے کہا انت طالقن، فوراً ہی کیا ہو گئی، ایک طلاق. وہ رکا نہیں ہے، سانس بھی نہیں لیا اس نے، دوسرا وقت طالقوں و طالقن کا، لیکن یہ لغو چلا گیا، پہلے سے کیا ہو چکی تھی، طلاق. تو یہ تکلم لسانی کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوئی ہے، ہمارا نا واو کی وجہ سے ترتیب نہیں آئی. بات سمجھ میں آ گئی، تو دوسری بھی طلاق لفظ چلی گئی اور تیسری بھی. یعنی لأن الأول وقع قبل تکلم بالثانی، اس لیے کیونکہ پہلی طلاق واقع ہو گئی، دوسری طلاق پر تکلم کرنے سے پہلے ہی، بالثانی والثالثی، دوسری اور تیسری پر تکلم کرنے سے پہلے ہی، فسقطت ولایتہ، تو اس خاوند کی ولایت ہی کیا ہو گئی، ساقط، بھئی جب ایک تھی وہ بائنہ ہوگی تو اب اسے وہ طلاق کی ولایت ہے نہیں، لہذا اس کی ولایت ہی ساقط ہوگی. لفوت محل تصرفی، اس لیے کیونکہ وہ محل تصرفی کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کی بیوی نہ رہی، بھئی اب طلاق کیسے دے گا. یعنی ما جاء ترتیب من الواوی، ترتیب واو سے نہیں آئی، بل من التکلم اللسانی، بلکہ کس سے آئی ہے، تکلم لسانی سے آئی ہے. لئن الانسان لا یقدر ان یتکلم بثلاث کلمات دفعہ واحدہ، اس لیے کیونکہ انسان اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ تین کلمات کو ایک ہی مرتبہ کے اندر ان پر تکلم کرے اور زبان سے ادا کرے. فاذا تکلم بالاول، جب اس نے پہلے پر تکلم کیا، ووقع الفراغ فراغ عنہ، اور اسے فرصت حاصل ہوئی، فراغ حاصل ہوا، لم يبقى المحل للثاني والثالثي، تو محل ہی ثانی اور ثالث کے لیے باقی نہ رہا. بدلیل، دلیل کیا ہے مولانا کہ وہ سے ترتیب نہیں آئی بلکہ یہ تکلم لسانی سے ترتیب آ رہی ہے. کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ انہ لو قال بلا واوین، کہ اگر وہ بغیر واو کے یوں کہتا انت طالق طالق طالق، تو اس صورت میں بھی تبین بالاول بالاتفاق، پہلی طلاق سے کیا ہو جاتی، وہ بائنہ ہو جاتی بالاتفاق. بھائی فعلم، پر جان لیا گیا کہ انہ لا مدخل للواو فیہ، کہ واو کا اس کے اندر کوئی دخل، ایک طلاق کے ہونے کے اندر واو کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ بغیر واو کے کہے تو پھر بھی ایک طلاق، واو کے ساتھ کہے پھر بھی ایک طلاق. وعند شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یقع الثلاث، تین طلاقیں واقع ہوں گی، فی ما نحن فیہ، اس صورت کے اندر جس کے اندر جس مسئلے میں ہم ہیں، اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی، تین. لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، اس لیے کیونکہ جمع کرنا کس کے ذریعے، حرف جمع، ان کے ذریعے وہ جمع کے لیے، تو جمع کرنا حرف جمع کے ذریعے، كالجمع بلفظ الجمع، یہ جمع کرنا ہے کس طرح، لفظ جمع، جیسے لفظ جمع کے ذریعے جمع کا فائدہ آتا ہے، اسی طرح حرف جمع کے ذریعے بھی اسی طرح جمع کا فائدہ. تو جیسے ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق ثلاثا، تو ثلاثن میں کیا کر دیا، اس نے تینوں طلاقوں کو جمع کر دیا. تو جیسے اس جمع کے لفظ سے تینوں طلاقیں جمع ہوئی، اسی طرح جمع کے حرف یعنی وہ سے بھی کیا ہو جائیں گی، تینوں طلاقیں جمع ہو جائیں گی اور اکٹھی واقع ہوں گی، اور وہ تین طلاقوں سے بائنہ ہوگی. بھائی چلیے بس، مولانا ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.